الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کے آخری پارے میں اللہ تعالیٰ نے مستقلاً فکر آخرت کا بیان ہمارے سامنے رکھا. آخری پارے میں سورہ عبس ہے, سورہ عبس و تولی, اس کی آخری آیات ہیں آیات 33 سے 42, ان کی تلاوت کی گئی. ان کا پہلے ترجمہ اور پھر تھوڑی تمہید اور تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے. سورہ عبس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, جب وہ بہت بڑی زوردار آواز آ جائے گی, یہ قیامت کا برپا ہونا, بہت بڑی چیخ کا مسلط ہونا. یوم یفر المرء من اخی, اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے. و امہ و ابی, اور اس سے بڑھ کر اپنی ماں اور اپنے باپ سے. و صاحبتہ و بنی, اور اس سے بڑھ کر اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. لکل امری منہم یوم اذن شأنوی یغنی, اس دن ہر ایک کو ایک ہی فکر لاحق ہوگی جو باقی ہر بات سے اس کو بے فکر کر دے گی. وجوہ یوم اذن مسفرہ, اس دن بڑے بہت سے چہرے مسکراتے ہوں گے. ضاحکت مستبشرہ, مسکراتے ہوئے ہوں گے, خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے. ووجوہ یوم اذن علیہا غبرہ, اور اس دن کئی چہرے ہوں گے جن پر غبار چھایا ہوا ہوگا. ترحقها قطرا, ان پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجر, یہی ہیں کہ جو کفر کرنے والے اور فجور یعنی گناہ کرنے والے ہوں گے. الفاظ جو ترجمے میں ہمارے سامنے بات آئی ہے اس سے بات واضح ہے. قرآن حکیم کا بہت ہی بنیادی سبق ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے, اور جا بجا قرآن حکیم میں اس آخرت کے حوالے سے توجہ دلائی گئی. کل کی ہولناکیاں, کل کی کیفیات, کل کے نتائج, جا بجا قرآن حکیم میں اس کو بیان کیا گیا. قرآن حکیم میں 7 منزلیں ہیں. آخری منزل سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے 26 پارے میں, اور سورت الناس تک اس کی تکمیل ہوتی. اس آخری منزل کا بھی جو اکثر موضوع ہے وہ فکر آخرت ہے. کم و بیش 1/3 قرآن حکیم وہ آخرت کے فکر پر مشتمل ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں بھی ہم اقرار کرتے ہیں, دہراتے ہیں کہ مالک یوم الدین, اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو امتحان کے لیے بھیجا, اپنی بندگی کے لیے بھیجا, اور بتا دی دنیا عارضی ہے, فانی ہے, چند روزہ ہے, ختم ہو جانے والی. اصل مسئلہ آخرت کا ہے, اور وہ زندگی دائمی ہے, ہمیشہ کی ہے, لا محدود ہے, نہ ختم ہونے والی. البتہ یہ جو مختصر سی زندگی دنیا کی, یہ اس لیے اہم ہے کہ کل کے ہمیشہ کے نتائج کا انحصار اسی دنیا میں کیے گئے اعمال پر ہوگا. تمام انبیاء کی بنیادی دعوت کا ایک نقطہ اللہ کی توحید, تمام انبیاء کی دعوت کا ایک بنیادی نقطہ فکر آخرت کا معاملہ. البتہ جتنی کثرت سے یہ بات قرآن حکیم میں بیان ہوئی, اور ہم مسلمان تو مانتے ہیں آخرت کو, جتنی کثرت سے یہ بات قرآن حکیم میں بیان ہوئی, مشاہدہ بتاتا ہے کہ شاید اتنی ہی کثرت کے ساتھ اس کے حوالے سے غفلت کا معاملہ ہے. چنانچہ قرآن حکیم میں ایک مقام پر نہیں, یا ایسا ہو کہ ایک ہی جگہ ساری آیات آخرت کے بیان کر دی گئی, نہیں, وقفے وقفے سے مستقلاً قرآن حکیم میں آخرت کا ذکر آتا ہے, تاکہ ایک بندہ مومن جو قرآن حکیم کا مطالعہ کرے, اور مطالعہ کون سا, محض تلاوت والا نہیں. آج تو تلاوت کہیں محدود ہو گئی ہے مرحومین کے لیے, انتقال ہوگا تو قرآن شریف کھولیں گے, یا رمضان شریف میں قرآن کی تلاوت سن لی, یا جمرے کے موقع پر 1-2 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل کر لی. یہ اجر و ثواب کا باعث تو ہے, مگر یہ کافی تو نہیں. قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب، اور ہدایت اس لیے عطا کی گئی کہ اس کے تقاضوں کو سمجھا جائے اور اس پر عمل درآمد کی کوشش کی جائے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ میرے اور آپ کے اعمال پر سب سے زیادہ جو عقیدہ اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے. جتنا مجھے اور آپ کو موت کا یقین ہوگا، جتنا کل کی جواب دہی کا احساس ہوگا، جتنا کل کی پیشی ہونی ہے کوئی شک نہیں اس میں، اور سوالات کی ایک لسٹ ہے جو قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتی، جتنا اس بات کا استحضار ہوگا، جتنا اس بات کا یقین ہوگا، جتنا اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے میں چلوں گا، اتنا میں اور آپ سیدھے چلیں گے. آج ٹیڑھے کیوں ہیں؟ آج ٹیڑھ کیوں ہیں؟ اللہ کے ساتھ بغاوت، اللہ کے ساتھ سرکشی، اللہ کو مان کر بھی اللہ کی نہ مانی جائے، اللہ کے واضح احکامات کو تسلیم بھی کیا جائے اور اس کی نافرمانی بھی ہو. کس مسلمان کو معلوم نہیں کہ نماز پڑھ دے جی، عصر کی نماز میں کیا حاضری ہوگی، اور چار وقت کی نماز کے بعد جو فجر کی نماز صبح ہوتی ہے اس میں حاضری کتنی ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا. اسی طرح کس مسلمان کو معلوم نہیں سود حرام ہے مگر لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں، کس مسلمان کو معلوم نہیں کہ رشوت حرام ہے منع ہے مگر بہرحال آج اس کو تحفے کے نام پر، گفٹ کے نام پر، اور جا بجا اس کا اختیار کر لیا جانا. مال حرام کے بارے میں رہنمائی، حقوق العباد کے بارے میں رہنمائی، والدین کے بارے میں رہنمائی، اولاد کے بارے میں رہنمائی، شوہر بیوی کے بارے میں رہنمائی، گنتے چلے جائیں. یعنی بیسکس جو ہمارے دین کی ہیں، بنیادی تعلیمات، کس کو معلوم نہیں. لیکن کئی مرتبہ اگر ہم نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ نافرمانی بھی ہلکا ہے، قتل و غارت گری کا معاملہ ہو جائے، اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دیا جائے، اپنے ہی لوگوں کو لوٹ لیا جائے، اپنے رشتہ داروں کو مال ہڑپ کر لیا جائے، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے، جی لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جائے، اور گنتے چلے جائیے، آگے بڑھتے چلے جائیے. اور پھر دعویٰ ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور دعویٰ ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ایک بہت بڑا سوال یہ نشان کھڑا ہوتا ہے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے پھر یہ حرکتیں کیوں ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ پھر یہ حرکتیں کیوں ہیں؟ قرآن کو ماننے کا دعویٰ پھر یہ حرکتیں کیوں ہیں؟ مستقل کیوں ہیں آخر؟ کبھی کوتاہی ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلے اللہ معاف فرما دے گا، مگر ڈنکے کی چوٹ پر نمازیں بھی چھوڑنا، ڈنکے کی چوٹ پر سود خوری بھی کرنا، ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کے حقوق پامال کرنا، ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، اور اگر حکمرانوں کی سطح پر آ جائیں تو ڈنکے کی چوٹ پر شریعت کے خلاف قوانین بنانا، اور ڈنکے کی چوٹ پر شریعت کے خلاف بنے ہوئے قوانین میں تبدیلی کی بات کی جائے تو اس کی مخالفت کرنا، ڈنکے کی چوٹ پر فیصلے آ جانے کے بعد بھی سود کے دھندوں کو جاری رکھنا، مگر دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں، دعویٰ ہے کہ ہم امتی ہیں، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے آخر ایسا کیوں ہے؟ تو جواب یہی سمجھ آتا ہے، ایک یا تو ہمارے ماننے کے دعوے جھوٹے، لف سروسنگ ہے، باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے، یا پھر یہ یقین نہیں کہ مر کر اللہ کو منہ دکھانا ہے، مر کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے بھی کل کھڑا ہونا ہے، جن کا نام لیتے ہیں اور جن کی شفاعت کی امیدیں رکھتے ہیں، شاید اس بات کا یقین نہیں ہے. اور اللہ کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے نا، اور وہ فرماتا ہے کہ اللہ یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا فرمایا. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ بندے کمزور ہیں، کچھ کمزوریوں کے ساتھ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، تو اللہ نے ان کمزوریوں کو دور کرنے، ان کا ازالہ کرنے کا اہتمام کیا. بندے بھول جاتے ہیں کہ وہ بندے ہیں، تو اللہ ہر نماز کی حرکت میں اقرار کرواتا ہے بندوں سے، احیاک نعبد و اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. بندے بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اللہ ہر نماز کی حرکت میں، بشرطے کے لوگ نمازیں ادا کر رہے ہوں، یاد دہانی کراتا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. بندوں کے اندر نسیان ہے، بھول جانے کا ایک مرض یا کمزوری، وہ بھول جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دہانی کا اہتمام فرماتا ہے. اسی لیے قرآن کریم اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، یہ ذکر ہے، یہ ذکرہ ہے، یہ الذکر ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ الفاظ قرآن پاک اپنے لیے استعمال فرماتا ہے. اور ان سارے الفاظ کا بنیادی مفہوم کیا ہے، یاد دہانی، یاد دہانی. تو بار بار قرآن حکیم یاد دہانی کراتا ہے. اور میری اور آپ کی اصل منزل، میرا اور آپ کا اصل مسئلہ، میرا اور آپ کا ڈیسٹینیشن، وہ آخرت کی زندگی ہے. اس آخرت کا ذکر جا بجا بار 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 قرآن حکیم کرتا ہے. اور کوئی آخری پارے کا ہی مطالعہ کرتا رہے ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، اور یہ اکثر صورتیں وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کی ترتیب کے اعتبار سے شروع میں نازل ہوئیں، مکی دور کے بھی شروع میں. کیوں؟ غفلت میں مبتلا لوگوں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، غافل لوگوں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، عمل پر لانے کے لیے ان کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہوتی، اور اس تعلق سے اس آخری پارے کی صورتوں کا مزاج بھی بڑا انذار والا ہے. انذار ڈراوے کو بھی کہتے ہیں، وارننگ کو بھی کہتے ہیں، اور غافل افراد کو متوجہ کرنے کے لیے یہ انداز ضروری ہے. اور قرآن حکیم خالق کا کلام ہے، اس نے یہ انداز نزول قرآن کے شروع کی آیات اور صورتوں میں بھی اختیار کیا، اور وہ شروع کی صورتیں نزول کی ترتیب کے اعتبار سے وہ قرآن حکیم کے آخری پاروں میں آتی ہیں. اس تمہید کے بعد اب آئیے ان آیات کا مطالعہ مختصراً. یہ سورہ عبس ہے آخری پارے میں، اور اس کی بالکل آخری آیات ہیں، اور ان آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی، اس کا برپا ہونا، اور اس دن لوگوں کی کیفیات، خاص طور پر مجرمین کی کیفیات کا بیان، اور اس دن لوگوں کے چہرے کیسے ہوں گے. چہرے آج بھی آپ اور ہم دیکھتے ہیں، کبھی ابجھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی خوش و خرم ہوتے ہیں. بچوں کے امتحانات، ان کے ریزلٹس آتے ہیں تو کچھ کے چہرے دمکتے ہوتے ہیں، کچھ کے چہرے بجھے ہوئے ہوتے ہیں. جی اینول انکریمنٹ لگنے کا موقع آتا ہے، کسی کی اے سی آر بنتی ہے اور کسی کی رپورٹ بن رہی ہوتی ہے، اس کے بعد نتیجہ ہاتھ میں آتا ہے، پروموشن ہوتی ہے، کچھ کے چہرے دمکتے ہوتے ہیں، کچھ کے چہرے بجھے ہوئے ہوتے ہیں. اتنا سمجھ آتا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے کل بھی ہونا ہے تمہارے ساتھ. آج چند سالوں کی پڑھائی، ہر سال کی پڑھائی کے بعد بچوں کے ریزلٹس، سال بھر کی تمہاری نوکری کی محنتوں کے بعد تمہارا اینول پروموشن یا انکریمنٹ کا معاملہ جو کچھ بھی ہے، کل تم قیامت کے دن کھڑے ہوگے تو ساری زندگی کی پرفارمنس تمہارے سامنے ہوگی، ساری زندگی کی کارکردگی تمہارے سامنے ہوگی، اور چہرے بتا رہے ہوں گے کون کیا لے کر آ رہا ہے. ان چہروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن حکیم کے اور مقامات کی طرح ذکر فرمایا. ارشاد ہوا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب وہ آ جائے گی زوردار آواز یا چیخ. الصَّاخَّةُ یہ بھی قیامت کا نام ہے، اس سے قبل سورہ نازعات ہے، وہاں الطامہ یہ لفظ آیا ہے، بہت بڑی آفت. تو قیامت کے مختلف ناموں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا، اور ان ناموں پہ تفصیل بھی ہوا کرتی ہے. تو الصاخہ بہت زوردار آواز، اللہ اکبر کبیرہ. اور مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ جو سور کے پھونکے جانے کا معاملہ ہے، تو جو آخری سور پھونکا جائے گا اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. یہ ساری باتیں ہم عقیدے کی بنیاد پر مانتے ہیں، وحی کی تعلیم کی بنیاد پر مانتے ہیں، نہ سائنس سے ثابت کیا، نہ ناسا والے بھی بتا سکتے ہیں، نہ کوئی اور سائنٹسٹ ہمیں بتا سکتا ہے. یہ سارا آپ کا میرا ماننے کا معاملہ اس بات پر منحصر ہے کہ تصدیق بما جا بہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان کیا ہے؟ سائنس کے بتانے پر منحصر نہیں، سائنٹیفک ریسرچ کی بیسس پر منحصر نہیں. نبی علیہ السلام نے جو خبر دی اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے، اور آپ اور میں یہ مانے بیٹھے کہ سب کچھ ہوگا صرف اس بنیاد پر کہ محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے وحی کی تعلیم کے مطابق یہ بات مجھ تک اور آپ تک منتقل فرمائی ہے. باقی یہ موضوع اپنی جگہ ہے کہ سائنس اور کلیسا کا تصادم یا وحی کی تعلیم کی روشنی میں کچھ سمجھنا اور محض سائنٹیفک ریزننگ یا بیسس کے اوپر کچھ سمجھنا، یہ اس دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ اور فتنہ بھی ہے. تو ہمارے لیے سائنس نیچے ہے اور اللہ کی وحی کی تعلیم وہ اوپر رہے گی، ہمیشہ یاد رکھیں. اور آپ کا میرا ایمان شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب سے، غیب پر ایمان رکھے بیٹھے. سائنس سے ثابت کیا ہے کہ اللہ فزیکلی موجود ہے؟ سائنس سے ثابت کیا ہے فرشتوں کو؟ سائنس سے ثابت کیا وحی کے نزول کو؟ سائنس سے ثابت کیا ہے کہ رامن کاتبین کو؟ قطعاً نہیں. تو کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ تو سائنس بیچاری کا جو ڈومین ہے وہ تو مشاہدے کی حد تک ہے نا، آبزرویشن کی حد تک. جو ہمارے فائیو سینسز میں آ جائے گا سائنس کی ڈومین یہاں تک ہے، اس کے بعد وحی کا آغاز ہوتا ہے. تو وہ جو کچھ وحی کی تعلیم کے مطابق مانے بیٹھے ہیں اس کے مطابق یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے. آج ایمان شیکی بھی ہو رہا ہے نا، آج ایمان متزلزل بھی ہو رہا ہے، اور یہی مباحث آج کھڑے ہیں. خیر یہ اس وقت کا موضوع نہیں، البتہ اللہ کا کلام یہ آخرت کے برپا ہونے کو مختلف انداز سے بیان کرتا ہے، اور قیامت کے برپا قیامت کے لیے مختلف الفاظ کو بھی استعمال فرماتا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب وہ ایک بہت زوردار آواز آ جائے گی، یہ قیامت کا برپا ہونا، اس دن کی کیفیات. جا بجا قرآن حکیم نے کیفیات کو بیان فرمایا. تین صورتیں آخری پارے میں ہیں، اس کے بعد ہی دو صورتیں ہیں، سورہ تکویر، سورہ انفطار، اور پھر ایک سورہ چھوڑ کر سورہ انشقاق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، کہ جو اپنی نگاہوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے وہ ان تین صورتوں کا مطالعہ کرے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اگلی صورت ہے، سورج لپیٹ دیا جائے گا. اس سے اگلی صورت سورہ انفطار، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے. اور ایک سورہ چھوڑ کر سورہ انشقاق ہے. تو یہ جا بجا قیامت کے برپا ہونے کی کیفیات اور مناظر کو، پہلے کیا حالات بعد میں کیا حالات، ان کا بھی ذکر ہے. اس دن کی ہولناکیوں کا ذکر بھی قرآن حکیم میں آتا ہے. اس دن رحمتوں کا نزول کن پر ہوگا، یہ بھی بیان قرآن حکیم میں آتا ہے قیامت کے دن. اور اس دن مجرموں اور نافرمانوں کے ساتھ کیا بیتے گی، یہ بھی قرآن کریم بیان فرماتا ہے. یہ اپنی جگہ ایک طویل موضوع ہے جو جا بجا قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا. یہاں وہاں کے مناظر اور کیفیات میں سے ایک مرحلہ اور ایک کیفیت، فرمایا یوم یفر المرء من اخی، اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے. و امی و ابھی، میں نے ترجمے میں ایک اضافہ کیا تھا، بریکٹ میں اضافہ سمجھ لیں، وہ مفہوم کے اعتبار سے ہے. اور اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے. و صاحبتی و بنی، اور اس سے بڑھ کر وہ دور بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنی بیٹی یعنی اپنی اولاد سے. پانچ رشتے گنوائے، بھائی سے دور بھاگے گا، ماں سے دور بھاگے گا، باپ سے دور بھاگے گا، بیوی سے دور بھاگے گا، اولاد سے دور بھاگے گا. اگر آپ ترتیب پر غور کریں جو مفسرین نے بیان فرمائی، یہ ترتیب میں بھی ایک ربط ہے یا ایک سیکوینس ہے. جو محبت ماں باپ سے ہوتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ہوتی، ماں باپ سے ہونے والی محبت بہن بھائیوں سے بڑھ کر ہوتی. اور اگلی بات ذرا خطرناک ہے، جو محبت ہو جاتی ہے اور رہتی ہے بیوی اور اولاد سے، وہ ماں باپ سے نہیں ہوتی. ان محبتوں کی کیفیات یا درجات یا لیولز میں بھی فرق ہے. یہ ساری محبتیں بھی برابر، سارے دوستوں سے بھی تعلق برابر نہیں ہوتا، سارے رشتے داروں سے بھی تعلق برابر نہیں ہوتا. یہ تو امیڈیٹ فیملی ممبرس ہیں، گھر والے ہیں. تو بہرحال جو محبت ماں باپ سے ہوتی ہے بہن بھائیوں سے نہیں ہوتی، اور جو بیوی اولاد سے رہتی ہے ہو جاتی ہے، وہ ماں باپ سے نہیں ہو پاتی. اس نقطے کو غور کیجئے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں پانچ مرتبہ کم از کم اللہ تعالی نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا. ٹھیک، توجہ دلانے کے لیے وہ حق پامال ہوتا ہے، خاص طور پر جب کمپیریزن کا معاملہ آتا ہے، بیوی بچے ایک طرف اور ماں باپ ایک طرف، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جب یہ موازنہ آتا ہے. تو پانچ مرتبہ تو رب نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا. بیوی اولاد کے بارے میں کیا فرمایا، سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں ذکر ہے، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فحذروہم، بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان کے حوالے سے چوکنا رہنا، کہیں ان کی محبت میں ایسا نہ ڈوبنا کہ اللہ کا حکم پامال ہو جائے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو جائے. وہاں روکا گیا. اور ماں باپ کی محبت دب جاتی ہے، اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے، شعوری طور پر لانا پڑتا ہے. تو اللہ نے کم از کم پانچ مرتبہ اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا. یہ اپنی جگہ، اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کا سایہ قائم رکھے. ہم پر چلے گئے ہیں ایک یا دو، تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کا کوئی حق نہیں، اولاد کا کوئی حق نہیں، وہ حق ادا ہوگا. لیکن ترتیب میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ کیا فرمایا آپ نے؟ بولے بھائی، ماں. پھر کون؟ ماں. پھر کون؟ ماں. پھر کون؟ باپ. حسن سلوک میں ماں اوپر، اتھارٹی میں باپ اوپر. حکم باپ کا چلے گا گھر میں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. پھر آئے گا بیوی اور اولاد کا معاملہ. یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے. حقوق سب کے بیان ہوئے، مگر مراتب کا معاملہ ہوگا، درجات کا معاملہ ہوگا، شریعت کی بھی تعلیم ہمارے سامنے رہے. البتہ یہاں نقطہ کیا تھا کہ اچھا قیامت کی ہولناکی ہے، تو چلو جس سے کم محبت ہو اس کو کام نہ آئے گا، اس کو پوچھے گا نہیں، لیکن جس سے زیادہ محبت ہوگی شاید اس کو پوچھ لے. اچھا بڑا مسئلہ ہے بھائی. چلو جس سے بہت زیادہ ہوگی اس کو پوچھ لے گا، قطعاً نہیں. وہ ہولناکی کیسی ہے، وہ قیامت کی ہولناکی کیسی ہے، انسان بھائی سے بھی دور بھاگے گا. اب یہ ترجمہ کام آئے گا. اور اس سے بڑھ کر اپنی بیوی اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا، اور اس سے بڑھ کر اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا. اب ترجمہ سمجھ آ رہے؟ یہ ہے ترتیب کا معاملہ کہ شاید جس سے کم محبت ہے، ہارڈ ٹائمز آتے ہیں، مشکلات آتی، بندہ اس کو تو نہیں پوچھتا، لیکن جو دل کے زیادہ قریب ہو، جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، تعلق زیادہ ہوتا ہے، شاید اس کو بوجھ لے گا، نہیں، ارے بھائی سے بھی بھاگے گا دور، اور ماں اور باپ سے بھی بھاگے گا دور، اور بیوی اور اولاد سے بھی بھاگے گا دور انسان قیامت کے دن. یہ وہ ہولناکی ہے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. قرآن حکیم میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو عربوں کے درمیان نازل ہو رہا تھا، عرب کے لوگ سمندروں میں طوفان میں گھر جایا کرتے تھے. جب اس کی مثالیں قرآن کریم نے کئی اعتبارات سے دی، اس اعتبار سے بھی جب ان کی کشتی جہاز سمندر میں پھنس جاتا تو وہ لات منات عزا جھوٹے معبود و دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر کس کو پکارتے؟ ایک اللہ کو پکارتے. اللہ فرماتے تمہاری فطرت میں توحید کا درس موجود ہے، جب گوٹ پھنستی ہے تمہیں کون ایک اکیلا تنہا اللہ یاد آتا ہے، وہی تمہارا حقیقی معبود ہے. لیکن جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے، سمندر سے نکال لاتا ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کا شکریہ ادا کرتے ہو، ان کی پوجا پاٹ میں لگ جاتے ہو. ایک تو وہ مثال دے کر بار بار قرآن پاک نے یہ سمجھایا. دوسرا اللہ نے زبان میں رکھے، ٹائٹینک کا نام تو سبھی نے سن رکھا ہے جی، اس سے بڑی بھی کچھ ہے آ جائے گی مارکیٹ کے اندر. جب اس طرح کی کیفیات آتی، عربوں کو سمجھایا گیا اور ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے، جب یہ ڈوبنے کا معاملہ آتا ہے تو بندہ پھر بالآخر کس کی فکر کرتا ہے؟ ایک حد تک تو اپنے ساتھ والے کو بچانے کی فکر کرتا ہے، مگر جب ڈوبنے لگتا ہے اور جب سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے تو پھر کس کی فکر کرتا ہے؟ اپنی ہی فکر کرتا ہے. یہ مثال دے کر بھی قرآن کریم اشارہ کرتا ہے جب اس طرح کے ہارڈ ٹائمز مشکل حالات آتے ہیں تو بندہ نفسا نفسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں رہتی، ہر بندہ اپنی فکر میں لگ جاتا ہے. یہ ہے مسئلہ کل کا جو ہر ایک کے ساتھ پیش آنا ہے. انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے بھی، اور دور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی، اور دور بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی. دور بھاگنے سے کیا مراد؟ کئی اعتبارات سے ذکر کیا گیا، دو تین باتیں. ایک تو یہ ہے کل ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، اور آخرت کے اندر کرنسی کون سی ہوگی؟ صرف اعمال کی، نہ روپیہ نہ پیسہ نہ ڈالر نہ پاؤنڈ اسٹرلنگ نہ سونا نہ چاندی، کچھ نہیں، صرف اعمال کی کرنسی. تو منہ چھپائے گا کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، مجھے دیکھ کر مدد نہ مانگ لے، میرا بھائی، میری بیوی، میری اولاد، میری ماں میرا باپ، کوئی مجھ سے مدد نہ مانگ لے، اس اعتبار سے بندہ بھاگے گا. دوسرا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ قریبی لوگ تو انسان کی حرکتوں کے گواہ ہوتے ہیں نا، تو کوئی ان میں سے میرے خلاف کھڑا نہ ہو جائے، یا وہ جو حق تلفی کی ہوتی ہے انسان نے لوگوں کی، حقوق و لباد پامال کیے ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق مارے ہوتے ہیں، تو کل کوئی کھڑا ہو کر حق کا مطالبہ نہ کر لے. دنیا کی عدالت میں فیصلے نہ ہوئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی فیصلہ ہونے سے رہ نہیں جائے گا، یہ سارے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ وہاں پر ہوگا. تو کوئی مدد نہ مانگ لے، کوئی میرے خلاف کھڑا نہ ہو جائے، کوئی حق تلفی میں کسی کی کر گیا بیٹھا تھا دنیا میں تو وہ حق کا مطالبہ نہ کر لے، منہ چھپائیں گے ایک دوسرے سے. اللہ اس ہولناکی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں بزرگوں، ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، ہمیں ان باتوں کا یقین ہے؟ اور آج موت آ جائے مرنے کو تیار ہیں؟ اور کل کی ہولناکی رب کا کلام سچا کلام ہے، پیش آنے والی ہے، آج ہم تیاری کر رہے ہیں کہ کل کی ذلت سے بچ جائیں، رسوائی سے بچ جائیں؟ آج ہمارے گھروں کی کیفیات کیا ہیں؟ کیا ویسی ہیں؟ ہاں، قرآن کریم دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے. سورۃ طور کی آیت نمبر 21 میں آیا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. یہ بشارت بھی قرآن پاک میں ہے، سورۃ طور آیت نمبر 21 میں، جو لوگ ایمان پر رہے اولاد بھی ایمان پر رہی. اور جا بجا قرآن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر بھی کرتا ہے. ایمان کا دعویٰ ہی نہیں، ایمان کے دعوے کا ثبوت بھی رب مانگتا ہے اعمال کے ذریعے سے. تو حاصل کلام، جو گھرانہ ایمان پر ہو، گھر میں ایمان کی قدر ہو، جیسے گھر میں سے کوئی شے چوری ہو جائے تو فکر ہوتی ہے نا جی، ڈاکہ پڑ جائے گھر میں تو فکر ہوتی ہے کہ نہیں، تو ہمارے ایمان پہ ڈاکے تو نہیں پڑ رہے، ہمارا ایمان لٹ تو نہیں رہا، حیا کا جنازہ تو نہیں نکل رہا، شیطان گھر میں در اندازی کر کے تو نہیں بیٹھا ہوا، شیطان مستقل حملے تو نہیں کر رہا، دجالی تہذیب کے حملے تو ہم پر نہیں ہو رہے. تو اگر ہمارا ایمان لٹ رہے تو ہمیں فکر ہے، حیا جاری گھر سے خدا نہ خاصا فکر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات توڑے جا رہے ہیں تو پریشانی ہے کہ نہیں؟ یہ تو چیک کرنا پڑے گا نا. جتنا ڈاکے سے پریشانی، کچھ چوری ہو جانے سے پریشانی، جناب جس کے پاس زیادہ سہولت ہے اس سے گارڈ کھڑے کر رکھیں، کوئی چور نہ آ جائے گھر کے اندر، ڈاکو نہ آ جائے، اور نہ جانے کیا کہ انتظام. تو اپنے ایمان کے بچانے کے بارے میں کتنا فکر مند ہوں، اپنے گھر والوں کے بارے میں کتنا فکر مند ہوں، یہ تو سوچنا پڑے گا، ورنہ یہ حالت تو نہیں ہو جائے گی، منہ چھپائیں گے ایک دوسرے سے. اولاد گریبان نہ پکڑ لے کہ باپ نے دین کی طرف لانے کی کوشش نہ کی، جی کوئی اور گریبان نہ پکڑ لے، میرا حق مارا تھا دنیا کے اندر، اللہ محفوظ رکھے، اللہ اس ذلت سے بچائے، رسوائی سے بچائے، لیکن یہ بشارت قرآن دیتا ہے، ماں باپ بھی ایمان پر ہو، اولاد بھی ایمان پر ہو، پھر مراد ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی ہو، اللہ فرما رہے اللہ تعالیٰ ہوں، اللہ ملا دے گا ان کو، الحقنا بہم، ملا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، وما الچناہ من عملہم من شیء، اللہ اعمال میں سے کمی نہیں کرے گا، کیا مطلب؟ یہ جنت کا نظارہ ہے، جنت کے درجات بہت ہیں، تمام مفسرین نے لکھا اگر گھرانے والے جنت پہنچ گئے، درجات مختلف ہوں گے، کوئی اوپر کوئی درمیان کوئی نیچے، اللہ نیچے والوں کو ایلیویٹ کرے گا، نیچے والوں کو اٹھا کر اوپر والوں سے ملا دے گا، یہ کہ اعمال میں کمی نہیں ہوگی، یہ جنتی گھرانہ قرآن ذکر فرماتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی کئی احادیث سے مبارکہ، مسلم شریف کی روایت، اللہ کی محبت کی خاطر محبت کرنے والے، محبت اللہ کی خاطر تھی، فکر اللہ کے بارے میں تھی، اللہ راضی ہو جائے یہ فکر مندی تھی، اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ فکر مندی تھی، آج تو دنیا ناراض نہ ہو جائے، خاندان والے ناراض نہ ہو جائے، باس ناراض نہ ہو جائے، بیوی ناراض نہ ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہی رہ گیا کہ جس کی کوئی فکر نہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ارے تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی عظمت کا اعتقاد تمہیں نہیں، ہر ایک کی ناراضگی کی فکر ہے، رب کی ناراضگی کی فکر نہیں، نہیں پرائیورٹی اللہ کی ذات ہو، ترجیح اللہ کی ذات ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، دنیا میں ایک مشرق میں تھا، دوسرا مغرب میں تھا، اللہ ملا دے گا، سبحان اللہ، یہی قیامت کا موقع ہوگا، یہی حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے سات قسم کے افراد کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، مراد اللہ کے عرش کا سایہ، بخاری شریف کی روایت، سات قسم کے افراد ہوں، ایک قسم کیا، وہ دو افراد جو ملتے تو اللہ کی محبت پر اور جدا ہوتے تو اللہ کی محبت پر، ان کا ناتا اللہ کی محبت کی، رشتہ اللہ کی محبت، تعلق اللہ کی محبت کی بنیاد پر تھا، اللہ ان کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جب قیامت کی ہولناکیوں کے موقع پر اللہ کے عرش کے سائے کی سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو جہاں یہ ہولناکیاں ہیں قرآن پاک میں جو ذکر کی گئی، وہیں بشارت کا یہ پہلو بھی کہ جنتی گھرانہ کیسا ہوتا ہے، احادیث مبارکہ میں، اور سبحان اللہ مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان، بیوی بچے مسلمان، گھر والے مسلمان، بس باعمل مسلمان ہوں، باکردار مسلمان ہوں، محض نام کے مسلمان نہ ہوں، تو اگر آج گھر میں ایمان کی محنت ہے، آج گھر میں اللہ کی بات ہے، آج گھر میں اللہ کی ذات ترجیح اول ہے، گھر میں وہ چلے گا، یعنی وہ معاملہ چلے گا جو اللہ کو پسند ہے، وہ نہیں چل سکتا جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو ناپسند ہے، کیا آج ہماری فکریں ہیں؟ ہم اپنے پیاروں کو کل کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ذرا گرمی پڑتی تھی، ابھی تو موسم بدل رہا ہے، تو ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں اس دنیا کی گرمی سے بچنے اور گھر والوں کو بچانے کے لیے، چاہے کتنے بھاری بھاری بجلی کے بل کیوں نہ پے کرنا پڑے، ہایا نا اے سی بھی چل رہے ہیں اور اہتمام بھی چل رہا ہے، تو جہنم کی گرمی کے بارے میں ہم سیریس ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ اسی کی توجہ دلاتا ہے، دنیا کی گرمی سب کو پتا ہے، سب پریشان ہے، تو کافر بھی مسلمان بھی سارے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر بناؤ بچوں کے لیے، تعلیم کا بندوبست کرو، بیمار ہو جائے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، کسی جمعے کے خطاب میں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے گھر میں اے سی لگاؤ بھائی، دھوپ بہت ہو گئی، گرمی بہت ہو گئی، کسی جمعے کے خطاب میں ضرورت نہیں کہ بتایا جائے تمہارا بچہ اتنے سال کا ہو گیا، اب اس کا سی این آئی سے ہی بنوا لو، اس نے میٹرک کر لیا تو اس کا انٹرمیڈیٹ کا ایڈمیشن کروا لو، اور اس نے پاس آؤٹ کر لیا، گریجویٹ کر لیا، اس کی نوکری کی تلاش کرو، کیا کبھی کسی مولوی صاحب کو، امام صاحب کو اس خطاب کی ضرورت ہے؟ نہیں نا، سبھی کر رہے ہیں، قرآن وہ بتا دے جو لوگ بھول جاتے ہیں، قرآن کریم بتا دے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا جہنم کی آگ مجھے اور آپ کو کبھی رلاتی ہے؟ امت کی ماں، میری اور آپ کی ماں، ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دن اللہ کے رسول نے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ تو میری اور آپ کی ماں کبھی نہیں روئی جب میری اور آپ کی ماں کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلا، میری اور آپ کی ماں کبھی نہیں روئی جب میری اور آپ کی ماں کا گھر ایک حجرہ تھا جہاں اللہ کے رسول حالت سجدہ میں، قیام اللیل میں، تہجد کی نماز میں ہوتے، تو امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں اپنے پیر کو کھڑا کر لیتی، اور جب طویل سجدہ فرما کر حضور قیام میں چلے جاتے میں اپنے پیر کو سیدھا کر لیتی، میری اور آپ کی ماں کو جس پر رونا کبھی نہیں آیا، کب رونا آیا؟ حضور نے پوچھا عائشہ کیوں روتی ہو؟ تو امت کی ماں نے عرض کی کہ جہنم کی آگ نے مجھے رلایا ہے. آج ہماری عورتوں کو رونا کس چیز پر، چیک کریں نا ہم لوگ گھروں میں کن باتوں پہ رونا ہے، اور میر اور آپ کی امت کی، ہماری اس امت کی ماں کس بات پر روئیں؟ اللہ کے رسول صبح کے اوقات میں سات مرتبہ دعا کرتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا لے، سات مرتبہ شام میں دعا ہے اذکار میں حضور کی، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا لے، حضور تو معصوم خطاؤں سے پاک ہیں، اور امام الانبیاء معصوم عن الخطا ہو کر خطاؤں سے پاک ہو کر وہ صبح و شام جہنم کی آگ سے بچنے کی دعائیں کر رہے ہیں، رات کے قیام میں کر رہے ہیں، میں اور آپ کس قدر گنہگار ہیں، ہمیں کس قدر جہنم کے حوالے سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، آر وی سیریس اباؤٹ دیٹ؟ ہم سمجھیدہ اس بارے میں؟ اپنے پیاروں کی انگلی بھی چولہے کی آگ میں جلنا گوارا نہیں کر سکتے، چولہے کی آگ تو بڑی بات ہے، ماچس کی تیلی بھی جلے وہ ہمارے بچے کی انگلی پر ہم گوارا نہیں کر سکتے، وہ جہنم کی آگ کرنے والا بن جائے، بڑے بے غرض ہوں گے ہم لوگ تو، یعنی بلکہ خود غرض ہوں گے، معاف کیجئے گا، بڑے نا ہنجار ہوں گے، بڑے نالائق ہوں گے کہ دنیا کی چھوٹی سی گرمی کی شدت سے بچا لیا گھر والوں کو، بچوں کو، اور جہنم کی آگ کا نوالا بننے کے لیے ان کو چھوڑ دیا ہم نے، یا اپنے بارے میں ہم بڑے ہی خود غرض واقع ہوں گے کہ چھوٹے سے نقصان کے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہم نے کھپا دیا اور جہنم کی آگ کا نوالا بنا لیا، اس سے بڑھ کر بے وقوفی کی بات اور کوتاہی کی بات اور حماقت کی بات کیا ہوگی کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر ہم کل جہنم کی آگ کا نوالا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بنا رہے ہوں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھائی آپ کا میرا بہت بڑا مسئلہ ہے، اولین مسئلہ ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے، ہمارے گھر والوں کو بچائے، اور اس سے بچنے کے لیے جو آج تقاضے ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا، بارہا اس کا ذکر آیا تو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہولناکیاں ہیں قیامت کے دن کی، لیکن جو ایمان پر ہوں، واقعتاً اللہ کی ذات ان کے لیے ترجیح اول ہو، ان کے گھروں میں دین پر عمل ہو، دین کے لیے محنت ہو، اللہ کے نبی کی تعلیم پر عمل، اس صلی اللہ علیہ وسلم بارہا تقاضے آتے، تو اللہ تعالیٰ ان ہولناکیوں سے انشاءاللہ ان کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن خوف رہنا چاہیے، یہ سب کچھ ہونا ہے، انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اس سے بڑھ کر اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اس سے بڑھ کر اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ آگے اللہ نے چہروں کا ذکر فرما دیا، بلکہ آگے اگلی آیت میں فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی جو ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی، اور وہ کیا ہے؟ مجھے جہنم سے بچا لیا جائے۔ سورہ معارج میں تو ہلا دینے والے الفاظ ہیں 29 پارے میں، یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الارض جميعا ثم ينجي۔ مجرم تو چاہے گا فدیے میں دے دے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو جو سپورٹ کرتا تھا، اور سارا کچھ زمین پر ہے وہ دینا چاہے گا، اول تو کچھ ہوگا نہیں، کچھ تو ہوگا نہیں، یہ سارا لے لو مجھے نجات دے، ان سب کو پھینکو جہنم میں، مجھے بچا لو جہنم سے۔ یہ سورہ معارج 29 پارے میں اللہ کے کلام میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ذرا قرآن سے پوچھیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، مولوی بیچارے کیا ڈرائے گا؟ اگر وہ قرآن کے تابع ہو کر بات کر رہے تو اللہ کی بات کر رہا ہے بھائی، یہ کیا کہ مولوی کو فائرنگ کر کے اپنے آپ کو ہم بچا لیں؟ قبر میں میں نے اپنی خود جواب دینا ہے۔ یہ جو لوگوں کا ٹرینڈ ہے نا، مولویوں کو، علماء کو، دین والوں کو، دینداروں کو رگڑ دو، فو کامنٹس پاس کر دو، یہ سارا پاس کرنے اور اس طرح کی ساری بمبارٹمنٹ کرنے کے بعد، کیا بھائی تم نے قبر میں خود جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ مولوی نے نہیں تو تمہارا جواب، اپنا جواب دے گا تم اپنا جواب دو گے۔ تو یہ جو آج ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا، دین والوں پر الزام تراشی، ہاں دین والوں میں برے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اچھے برے ہر جگہ ہو سکتے ہیں، اس کی نفی میں نہیں کرتا، لیکن جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے، دینی تعلیمات کا مذاق براہ راست نہ اڑاؤ، دین والوں کا مذاق اڑا دو۔ عورتوں کی فٹ بال ٹیم نے میچ جیت لیا، یہاں کے ایک بڑی رائٹر نے جناب اولی ان کے لباس پر ہی لوگ جو ہے باتیں کر رہے ہیں، بڑے مذہبی بنے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لباس اور ڈریس کوڈ اللہ کے دین نے مقرر کیا عورت کے لیے، اس پر اگر کلام ہوگا تو دین کی بات ہوگی، لیکن نہیں، وہ جی عورتیں جیت گئیں، پتہ نہیں کون سے تھرڈ ورلڈ کی کسی کنٹری سے جیت گئیں، اور جناب بہت عرصے کے بعد پاکستان کی عورتوں کی فٹ بال ٹیم جیت گئی، اس پر دینداروں نے کچھ کامنٹ چین کر، لباس تو دیکھو، خدا کا خوف کرو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والی ٹیم کی خوشیاں منائی جا رہی اور شریعت کے احکامات توڑے، اس پہ کہ توجہ دلا دی تو کون سا بڑا مسئلہ آ گیا، لیکن نہیں، موقع چاہیے ہوتا ہے کوئی نقطہ نکلے اور دین والوں پر حملہ کیا جائے، ان پر جو ہے بمبارٹمنٹ کی جائے۔ تو یاد رکھیں بھائی، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ کا کلام کہتا ہے سورہ مریم کی آیت 95 میں، ہر ایک اکیلے اکیلے اپنی پرسنل انڈیویجول کیپیسٹی میں خود اللہ کے سامنے پیش ہوگا، خود ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے۔ باپ روٹی کھائے تو بیٹے کی بھوک تو نہیں مٹتی نا، دوا کڑوی ہو بیٹا پی لے تو باپ کو شفا تو نہیں ملتی، ہر ایک اپنا جواب خود دے گا۔ ہاں نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہم قائل ہیں اس بات کے، ایمانی رشتہ اللہ تعالیٰ کی قدر ہم قائل ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے، اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ تو فرمایا گیا ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی جو باقی فکروں سے آزاد کر دے، فکر کیا ہے؟ میں کسی طرح بچا لیا جاؤں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چہروں کا ذکر کیا، وہاں چہرے ہوں گے، مسکراتے ہوئے، دمکتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے چہرے مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ آج جو ایمان کا نور ہے باطن میں اور اعمال کا بھی نور ہوا کرتا ہے، نیکی کا بھی نور ہوا کرتا ہے، اس کی بھی ایک روشنی ہوتی۔ آج جتنا ایمان بڑھتا جائے گا، آج نیک اعمال کا نور جتنا بڑھتا جائے گا، کل وہ چہروں پر عیاں ہو جائے گا۔ ایک اسرار سے گزرنا ہوگا تو جو ایمان اور نیک عمل کا نور لے کر آئے گا وہاں کی تاریکیوں میں سے گزر جائے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اور ایک پیش ہونا ہے وہاں پر تو چہروں پر نور ہوگا، اعمال اور ایمان کا نور چہروں پر ہوگا۔ اور کچھ چہرے کیسے ہوں گے جو ہے ان پر غبار چھایا ہوا ہوگا، اللہ اکبر، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ہاں رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوگا، جو قرآن کریم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، کون؟ کفر، فجر، کفر کرنے والے، فسق و فجور میں مبتلا ہونے والے۔ جیسے ایمان کا نور ہوتا ہے تو کفر کی گندگی ہوتی، شرک کی گندگی ہوتی، کفر کی تاریکی ہوتی، شرک کی تاریکی ہوتی۔ جیسے نیکیوں کا نور ہوا کرتا ہے تو گناہوں کی نحوست ہوا کرتی ہے۔ یہ کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، گناہوں کی تاریکی، گناہوں کی نحوست، یہ چہروں پر آیا ہو جائے گی۔ اور میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں، آج ہمارے بچے اسکول میں پاس ہوتے ہیں، کالجز میں کانوکیشنز ان کے ہوتے ہیں، پھر لوگ اس کے بعد تقریبات کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ کچھ لوگوں نے بلایا تو یہ بات دل میں اللہ کی طرف سے ہے کہ ٹھیک ہے، آج آپ کے بچے کو، بچی کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی، اللہ اور کامیابی عطا فرمائے، ہم آپ کی خوشی میں شریک ہیں۔ لیکن کل ہم سب نے ایک اسٹیج اللہ سجائے گا، وہاں پر پیش ہونا ہے۔ کل ایک اسٹیج آخرت کا سجے گا، ہم سب نے پیش ہونا ہے۔ اور آج ہمارے بچوں کو پرفارمنس کے بیسس کے اوپر اے گریڈ، اے پلس، اے اسٹار، سم تھنگ ایلس یہ ملتا رہا تو کل ہماری کارکردگی بھی پیش ہو جائے گی۔ اور جیسے جب ریزلٹ اناؤنس ہونے والا ہوتا ہے کچھ بچوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ اب تو جملوں کو بھی سیاست دان کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ ہاں میں نہیں اس ذریعہ بات، یہ گھٹیا نیچ حرکتیں کرنا تو استغفر اللہ، مطلب ان کو بھی زیب نہیں دیتا کیا جائے کہ دین کی بات کرنے والے اس طرح کی الفاظ استعمال کریں۔ اللہ اس گھٹیا پن سے ہماری حفاظت فرمائے، یہ جو اخلاق کا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اخلاق کی بات اہم ہے، ہم حضور کے نام لیوائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جلسوں میں حضور کا نام لیتے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھونک بجا کر کہتے ہیں ہم بھی دین کے ماننے والے ہیں، اور سود خوری بھی جاری رکھتے ہیں، بے حیائی بھی جاری رکھتے ہیں۔ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا، بیہقی شریف کی روایت، قیامت کا دن ہوگا مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور مجھے سب سے زیادہ پسند وہ ہوں گے جن کے اخلاق عمدہ ہوں گے، اور قیامت کا دن ہوگا مجھ سے سب سے زیادہ دور اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند وہ ہوں گے جن کے اخلاق برے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال چہرے بتا دیں گے، کچھ کی ٹانگیں کانپتی ہیں وہ پتا ہے اس کو میں فیل ہونے والا ہوں، اور کچھ تو رات کو ابا اما کو کہتا ہے بھائی جلدی سے صبح ہو جائے، بتایا میں پاس ہونے والا ہوں، سبحان اللہ۔ اور کچھ بچے رات کو کیا کہتے ہیں، صبح ہو ہی نہ، یا تو دنیا ہی ختم ہو جائے، مجھے موت آ جائے، سورج طلوع ہی نہ ہو اور رزلٹ کا دن ہی نہ آئے۔ کس طرح آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ رہی، سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات؟ بس اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ جو اسٹیج کل سجے گا، یہ جو ایوارڈ سیرمنی کل ہوگی، یہ جو پرفارمنس کی بیسس کے اوپر، ہماری کارکردگی کی بیسس کے اوپر کل نتائج مل رہے ہیں، قیامت میں سب سے بڑے نتائج ہیں، اصل نتائج ہیں، یہ کل ہونا ہے۔ اللہ مجھے آپ کا، ہم سب کو اس کا یقین عطا فرمائے۔ آخری دو منٹ دیجئے گا، آپ کے علم میں ہے اور اخبارات سے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی آپ کو معلومات ہیں، کچھ ہم نے بھی گفتگو مختصر کی ہے۔ یہ جو ٹرانس جینڈر کا ایکٹ 2018 سے ہمارے ملک میں پاس ہوا موجود قانون ہے، اس میں ترمیم لانے کی کچھ کوشش، یہ بات ہم نے پہلے بھی کی، آج مختلف دینی حلقوں سے بات آئی کہ اس جمعے میں ہر جگہ پاکستان بھر میں خطاب ہو اور ہم یعنی گفتگو، ہم توجہ دلانے کی کوشش کریں۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، انہوں نے ترمیم بل لانے کی کوشش کی ہے، اور اب حکمراں اتحاد میں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی فرما رہے ہیں ہم بھی ترمیمی بل لے کر آ رہے ہیں، بلکہ نیا بل لے کر آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ایک پبلک اویئرنیس اور پبلک پریشر بھی بلٹ ہونا چاہیے، اور ہمارے یہ جو حکمراں ہیں یا پارلیمنٹ کے اراکین ہیں، یہ سب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بات کھل کر آ چکی ہے، یہ ٹرانسجینڈر کا لفظ ہی غلط ہے، یہ تو ہے جنس کی تبدیلی، تفصیل کا موقع نہیں، یہ تو شیطانی عمل ہے، قرآن پاک بتاتا ہے، اور یہ دین میں جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک ہے لفظ مجبوراً استعمال کرنا پڑے گا، انٹرسیکس کا معاملہ، یہ ہے جو خواجہ سرا جنہیں کہا جاتا ہے، مخنف جنہیں کہا جاتا ہے، ان پر بھی کلام ہوا ہے۔ اور بہرحال یہ ایک فطری طور پر پیدائشی کسی کے ساتھ معذوری کا معاملہ ہو سکتا ہے، ان لوگوں کو بھی جینے کا حق ہے، مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے ہماری فقہی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں، تو ان کے حقوق کی کوئی بات کرنا چاہے، آپ خواجہ سرا کے لیے ایکٹ کہہ دیں، آپ مخنث لوگوں کے لیے ایکٹ کہہ دیں یا آپ انٹرسیکس، یہ صحیح ترجمہ کیا گیا انگریزی میں، وہ کہہ دیجئے، ان کے حقوق پر بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر مغرب سے درآمد شدہ جو سوشل انجینئرنگ کا پروگرام ہے جو ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، دجالی تہذیب کا وہ ایجنڈا، اس کی آڑ میں بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر جو کچھ اس میں شامل کیا گیا، جس کے نتائج اب آپ کے سامنے ہیں، وہ مغرب کے معاشروں میں بھی نہیں ہوتا. ایک مرد کا دل کر رہا ہے، وہ ہی فیلنگ لائک، وہ فیل لائک آتا ہے نا ویدر کے اندر، کہ میں عورت محسوس کر رہا ہوں تو نادرہ سینہ سی دینے والا ادارہ وہ اس کو عورت قرار دے دے. ایک عورت محسوس کرے کہ جی میں مرد محسوس کر رہی ہوں اپنے آپ کو، تو اس کو مرد قرار دے دے، اس کو مرد رجسٹر کرا دے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک ہے عورت، رجسٹر کیا ہو گئی وہ مرد، تو اس کا ایک عورت سے اگر نکاح پڑھا دیا جائے تو قانوناً جائز ہو جائے گا، شرعاً حرام ہے. ایک مرد نے اپنے آپ کو عورت کہلوا دیا تو قانوناً وہ رجسٹر کیا ہو گیا؟ عورت. وہ ایک مرد سے شادی کر لے تو قانون کہتے ٹھیک ہوگا، یہ نتیجہ اس کا. تو مرد کی مرد سے شادی جائز، عورت کی، یہ تو ہم جنس پرستی کا راستہ کھولے گا. لوط علیہ السلام کی قوم جو تباہ کی گئی، یہ ہے دینی حلقوں کی طرف سے جو بات آ رہی ہے. اور پارلیمنٹ میں سمپل میجورٹی، سادہ اکثریت سے بھی یہ بل پاس ہو سکتا ہے، ترمیم کی جا سکتی ہے. حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو ملک میں طے شدہ بات ہے، دین میں طے شدہ بات ہے، کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، اسی اسپرٹ کی طرف جانا چاہیے. مگر کیا کہیں کہ مستقل ہی معاملات چڑھ لیں، لیکن کیونکہ اب یہ ترمیمی بل کی بات آئی ہے تو ہم بھی اپنے اس میں وزن ڈالیں، عوام کی طرف سے بھی بات اٹھے، دینی حلقے بھی بات اٹھا رہے ہیں، اور حکمرانوں تک بھی بات پہنچے، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے اور خلاف شریعت معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.